أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے, اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں, اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین, ہماری رات کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس, اور رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس, اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں, اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام نور ایمان۔ پروگرام نور ایمان کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ اور آج کے دن کی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبریں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس جو محدود موقع ہے، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نئے محاذ کا کھل جانا ناگزیر ہو جائے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی غیر متزلزل دوستی ہر مرحلے میں ثابت قدم رہی ہے، اور پاکستان کے لیے چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات سے کوئی اور رشتہ اہم نہیں ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر منگل کو بھی شدید حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غاصب اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور کئی دیگر اہم شہروں پر دسیوں راکٹ اور میزائل برسائے ہیں۔ اور روس کے وزیر دفاع نے اپنے ملک کے خلاف یوکرین کے جوابی حملوں کو لاحاصل قرار دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس جو محدود موقع ہے، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نئے محاذ کا کھل جانا ناگزیر ہو جائے گا۔ حسین امیر عبداللہیان نے غزہ اور مقبوضہ سرزمینوں کی صورت حال سے متعلق ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ جرائم نہیں تھمتے ہیں اور ان جرائم کی فوری طور پر روک تھام نہیں کی جاتی ہے تو نئے محاذ کھل جائیں گے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران بھی جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، کہا کہ سب کچھ ممکن ہے اور کوئی فریق اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا دائرہ پھیلنے سے مزاحمتی قوتیں ایسا کارنامہ انجام دیں گی کہ جس سے قدس کی غاصب حکومت کا جغرافیہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت نے سارا اندازہ صحیح لگایا ہے اور مزاحمتی رہنما صہیونی حکومت کو خطے میں ہر طرح کی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ آنے والے گھنٹوں میں کسی بھی پیش کی کارروائی کا تصور ممکن ہے۔ انہوں نے حماس کے خلاف مغربی میڈیا کے خرافات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حماس کا داعش سے موازنہ کرنا تشہیراتی جرم ہے جو ایک حریت پسند گروپ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی غیر متزلزل دوستی ہر مرحلے میں ثابت قدم رہی ہے، اور پاکستان کے لیے چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات سے کوئی اور رشتہ اہم نہیں ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے دورے بیجنگ میں سی پیک پر منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے دو طرفہ خصوصی تعلقات کو پاکستان میں قومی سطح پر بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کسی کو بھی ان گہرے دوستانہ تعلقات کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سی پیک کی بدولت گزشتہ 10 برس میں پاکستان کا سماجی اور معاشی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اس منصوبے سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر منگل کو بھی شدید حملے کیے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 350 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ منگل کے روز کے حملوں میں صہیونی فوجیوں نے جنوبی غزہ میں واقع ایک رہائشی عمارت پر بم گرائے، جس کے نتیجے میں 28 افراد شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں ہی واقع خان یونس میں بھی صہیونی حکومت کے حملوں میں 26 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ کے شمالی اور مرکزی علاقوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی اور توپ خانے کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن ایسے حالات میں اپنے 11ویں روز میں داخل ہوا ہے کہ مزاحمتی فورسز کے سامنے بے بس اور بوکھلائی ہوئی صہیونی حکومت غزہ میں صرف رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور مساجد کو نشانہ بنا رہی ہے، کہ جس کے نتیجے میں اب تک ان انسانیت سوز کارروائیوں میں 2800 سے زیادہ نہتے اور مظلوم فلسطینی شہید اور 10900 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ چاہے زمینی حملہ شروع ہو یا نہ ہو، تحریک استقامت ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ رفع پاس کو کھولا جانا چاہیے، ہمیں رفع پاس کے کھولے جانے سے متعلق کوئی سمجھوتا طے پانے کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ فلسطین کا کام تمام کر دے اور ہماری قوم کی آرزوں اور امنگوں کا خاتمہ کر دے، لیکن غاصب حکومت ہماری قوم کو نابود نہیں کر سکتی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غاصب اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور کئی دیگر اہم شہروں پر دسیوں راکٹ اور میزائل برسائے ہیں۔ مزاحمتی قوتوں کے میزائلی حملوں کے ساتھ ہی غزہ سے متصل غلاف غزہ سے موسوم علاقے میں سائرن بجنے لگے اور صہیونیوں نے پناہ گاہوں میں جگہ لی۔ اسی طرح حماس نے صدیرور شہر پر بھی 2 میزائل گرائے ہیں۔ کچھ گھنٹے قبل بھی فلسطین کی مزاحمتی فورسز نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس شہروں کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ طوفان الاقصی کارروائیاں ایسے وقت میں 11ویں روز میں داخل ہوئی ہیں کہ غاصب اسرائیلی حکومت مزاحمتی قوتوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنی پوری طاقت سے غزہ کے رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور مساجد پر بموں سے حملے کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حماس کے فوجی بازو نے کہا ہے کہ 200 سے 250 کے قریب اسرائیلی فوجی مزاحمتی فورسز کی قید میں ہیں۔ حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جن اسرائیلیوں کو اپنا قیدی بنایا ہے ان کی تعداد 200 سے 250 تک ہے، اور ممکن ہے اس تعداد میں اضافہ بھی ہو جائے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ ہماری قید میں ایسے صہیونی بھی ہیں جن کی شہریت مختلف ملکوں کی ہے، اور ان کو قیدی بناتے وقت ان کی شناخت اور شہریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کا امکان نہیں تھا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ غاصب دشمن نے ہرگز یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کے محاصرے میں غزہ میں رہنے والی ایک قوت اس طرح سے اس کا مقابلہ کرے گی اور اس کو تاریخ کی بدترین اور سب سے بڑی شکست سے دوچار کر دے گی۔ صہیونی حکومت کے ایک نامہ نگار یو سی میلمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ حماس کے مجاہدوں کے حملوں میں اب تک 1815 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے نامہ نگار یو سی میلمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ عز الدین قسام بریگیڈ کے حملوں میں اب تک 1815 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 455 صہیونیوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک شدگان میں 1000 عام شہری، 291 فوجی، شاباک کے 10 افسر اور 54 پولیس افسر شامل ہیں، جبکہ 5 پولیس افسر لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے جانی نقصان سے متعلق شائع ہونے والی خبروں کے بعد صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 10 نے اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد کے جنگ سے فرار ہونے اور غزہ پر حملے میں فوج کا ساتھ دینے سے انکار کرنے کی خبر دی ہے۔ ٹی وی چینل 10 نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سے اسرائیلی فوجیوں کے فرار ہونے اور غزہ پر حملے میں فوج کا ساتھ نہ دینے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مغربی ممالک نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے روکنے کے لیے روس کی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ویٹو کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کے نمائندوں نے غزہ پر حملے بند کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو پابند کرنے کی روسی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ سلامتی کونسل میں روس کے نمائندے نے مغربی ملکوں کے اس اقدام کے رد عمل میں کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ کونسل مغربی ملکوں کی خود غرضی کی اسیر بنی ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں امریکی نمائندے نے دعویٰ کیا کہ روسی قرارداد میں حماس کی کارروائیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہم کسی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتے۔ چین کے نمائندے نے بھی اس اجلاس میں کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع خطے کے استحکام کو متاثر کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی اے تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی اے تیرا مایا۔ زہ مقدر فضا فرشتاش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتاش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ ہے حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہِ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا، زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہباں، او راہ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں، او راہ بطحا کے جانے والے، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خواتین دوسری عورتوں، بالخصوص نو مسلم خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتی ہیں، من جملہ ان خواتین کے جنہیں قرآن کریم نے بہترین اسوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، اور یہ اس قدر با فضیلت خاتون ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان کے نام سے ایک سورہ مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی بے شمار مخلصانہ عبادتوں کی بنا پر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے میوے آپ کے پاس آتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ سامنے، اسی طرح سے ایک عظیم اور با فضیلت خاتون جو ہر زمانے میں ہر مومن مرد اور خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہیں، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سورہ کوثر ان کی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی لخت جگر کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے: فاطمہ میرے بدن کا حصہ، آنکھوں کی روشنی اور میری میوہ دل ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں خوشحال کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون محترمہ مریم فاطمہ گریس نے بھی خداوند عالم کی منتخب ان دونوں عظیم خواتین کے فضائل و کمالات اور برجستہ شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں: گریس میرے نام کا ایک حصہ ہے جسے والدین نے رکھا تھا، لیکن مریم اور فاطمہ میں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں نے مجھے عزت و شرف بخشا ہے، جیسے علم کے حصول اور بہت سی چیزیں۔ یہ چیزیں میرے وجود کا حصہ اور تاریکی سے نکال کر نور حقیقت کی جانب ہمیں لے جانے والی ہیں۔ محترمہ گریس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اس مذہب کی تعلیمات کے زیر سایہ پروان چڑھیں، لیکن عالم نوجوانی میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور اشکالات سے روبرو ہوئی، لیکن ان کا جواب اپنے مذہب میں حاصل نہ کر سکی، لہذا اپنے دین سے مایوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ جو عیسائی مذہب کا شدید معتقد تھا، وہ انہیں انجیل کے مطالعے کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محترمہ مریم فاطمہ اس بارے میں کہتی ہیں: ایک رات میں انجیل کے دو مختلف نسخے لے کر ایک دوسرے سے موازنہ کرنے لگی، میز پر بیٹھی ہوئی ایک آیت کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک انجیل کے نسخے میں بہت سی منفی باتیں تحریر تھیں، ایک غضبناک خدا کی توصیف کی تھی، جبکہ انجیل کے دوسرے نسخے میں انہی باتوں کو متضاد طریقے سے تحریر کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا فرق اور تضاد معین و مشخص تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود انجیل میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں کیا، بلکہ نقل قول اور حواریوں کی غلط فہمی، اسی طرح سے بعض عیسائی بزرگوں نے آ حضرت کی باتیں ہیں جس میں نظریاتی اختلافات اور اقوال قابل تعجب نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی زمانے میں چند لوگوں کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہم پڑھتے ہیں: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ سمن محترمہ گریس نے بھی اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے جب قرآن کریم کو پڑھا اور اس وقت انجیل اور قرآن کریم کے درمیان پائے جانے والے فرق کو محسوس کیا، تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں، سب سے پہلی بات، جب میں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں صرف اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اس میں ہم نے بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول پائے کہ انسان کس طرح سے ارادہ الہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بہت ہی لذت محسوس کرتی ہوں۔ اس عظیم کتاب نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میری معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس ایسے وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق شروع کرتی ہیں جب ایک مسلمان گھرانے سے آشنائی پیدا کرتی ہیں اور اپنے بعض سوالات اور شبہات کے بارے میں ان سے سوالات کرتی ہیں۔ اس امریکی نو مسلم خاتون کی اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعے کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہتا ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے اور محترمہ مریم فاطمہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت جلدی روزہ رکھتی ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کی لذت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ گریس کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتی ہیں، میری سب سے پہلی نماز میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک حقیقی اتصال کا احساس میرے لیے بہت ہی عمدہ تھا، اس وقت میں نے حقیقی بندگی کا مفہوم سمجھا تھا۔ خداوند عالم کی قربت ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ سمیر مریم کی یہ گفتگو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد دلاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نماز ہر پرہیزگار انسان کے لیے خداوند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ محترمہ مریم فاطمہ گریس جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو انہیں بھی بہت سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی طرح گھر والوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے انہیں مکمل طور سے آزاد چھوڑ دیا اور ترک تعلق کر دیا، لیکن ان کی مادر گرامی نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہے۔ البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں کمی آتی گئی اور مریم فاطمہ گریسی پوری استقامت کے ساتھ اپنی روش اور اس روشن راہ کو جاری رکھے رہیں، اور یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی عرفا و اعلیٰ تعلیمات پر یہ کس قدر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو ان کے پردے کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس نے حجاب کے سلسلے میں جو بہت وسیع مطالعہ کیا اور تحقیقات انجام دی ہیں اسے نور الہی کا پرتو جانتی ہیں اور کہتی ہیں، قرآن کریم کے مسائل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ با ایمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کو نامحرم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں اور اپنی خوبصورتیوں کو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے نمایاں کریں اور اسے نامحرموں کے سامنے نمایاں کرنے سے پرہیز کریں۔ البتہ پردے کا مقصد صرف ظاہری حجاب نہیں ہے بلکہ نگاہوں کی حفاظت اور بےہودہ اور فاش باتوں سے اپنے کردار کو دور کرنے اور اعمال سے خود کو محفوظ رکھنا ہے جس کا انجام دینا گناہ ہے۔ در حقیقت پردہ انسان کو خداوند عالم سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اسلامی حجاب سے اپنے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، بے شک حجاب نے ہماری نگاہ کے طریقے کو بدل دیا ہے اور ہم اپنے نفس پر اعتماد میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے نے تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور یہ سب کے سب میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس کرتی ہوں، حالانکہ پہلے جب پردہ نہیں کرتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاشرے میں میں نیم اریاں حالت میں رہتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ گریس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے مردوں سے زیادہ معاشرے میں اسلام کے علمبردار کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی معارف اسلام کے بارے میں وسیع معلومات کی تاکید کرتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت دوسرے لوگ ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس وقت ہمارا جواب اسلام کی اہمیت کو روشناس کرانے اور اسلامی معلومات کی نشر و اشاعت میں بہت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جانب سے بیان کرنے والے دینی مسائل، اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بارے میں ہمارے گھرانوں کی معلومات میں اضافہ اور ان کے اعتقاد کے قوی ہونے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے بہترین اور درخشندہ مستقبل کی نوید ہوتا ہے۔ اس بارے میں وہ مزید کہتی ہیں، ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے یہ کہ اب بھی بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کی باتوں کو بڑے ہی آرام سے قبول کرتے ہیں اور خود تحقیق و جستجو نہیں کرتے، مجھے بہت سخت اذیت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں۔ ان مسموم پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دین کی شناخت اور معرفت پیدا کر کے گمراہی، ضلالت اور دنیا میں موجود اسلام و فوبیا کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترمہ، گریسی انقلاب اسلامی ایران، بالخصوص بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور ظلم و بے انصافی کے خلاف استقامت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی ہادی کی حیثیت سے تھے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف جاری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عالمی عدل و انصاف روبہ زوال تھی۔ بہت تلاش و کوشش کی امام خمینی نے، آپ نے جو کارنامے انجام دیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ آپ ہماری تحقیقات میں ہمارے اسوہ و نمونہ تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچی ہوں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
درس کربلا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے نور ایمان۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے۔
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است۔
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے، آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے۔
ایستگاه کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک،
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب۔
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ ہست.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین، محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں. کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا. اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آج کے دن کی دعا کا وقت ہوا چلا ہے. جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.